أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين والمجرمين الملقب بطه وياسين النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلهم جهنم داخرين. ہماری گفتگو دعائے ابو حمزہ الصومالی کی شرح و تفسیر کے سلسلے میں ہے. چونکہ آج ابتدا ہے، لہذا ضروری ہے کہ چند مطالب از باب مقدمے بیان کیے جائیں، اس سے پہلے کہ اصل دعا اور متن دعا میں وارد ہوا جائے. چند نکات قابل عرض ہیں. ان میں سب سے پہلا نکتہ اور سب سے پہلا مطلب خود دعا ہے، یعنی دعا کیا ہے. دعا خود ایک عبادت ہے. اس کے علاوہ ایک انسانی ضرورت کا نام دعا ہے، یعنی فطرت انسانی متقاضی ہے کہ انسان دعا کرے، اس لیے کہ انسان فطرتاً محتاج اور ضرورت مند ہے. ابتداء خلقت سے لے کر موت کے آخری لمحوں تک انسان کو لمحہ لمحہ ضرورت پڑتی ہے، اور جہاں لمحہ لمحہ ضرورت پڑتی ہے وہاں دعا کا محتاج ہے کہ اپنے خالق کے سامنے، اپنے اس معبود حقیقی کے سامنے سر کو تسلیم کرے اور اپنی نیاز، اپنی ضرورتوں کو، اپنی احتیاجوں کو اس کے سامنے پیش کرے. اسی کا نام دعا ہے. لہذا اسباب عقل بھی دعا ایک منطقی شے ہے، اسباب فطرت بھی، اس لیے کہ فطرت انسانی ہی اسی بنیاد پر ہے کہ انسان اپنے خالق کے سامنے دست دعا دراز کرتا رہے. اور نہ یہ کہ فقط انسان کی ضرورت، بلکہ یہ طرفینی مسئلہ، ادھر سے انسان کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حضور اپنی دعاؤں کو، اپنی مشکلوں کو، اپنی احتیاجات کو، اپنی ضرورتوں کو پیش کرے، اور دوسری طرف خداوند عالم ہے کہ خود حکم دے رہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں استجابت دعا کروں گا. اور نہ فقط حکم ہے، بلکہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی آیت کا اگلا فقرہ اور ادامہ آیت، آیت کا تسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ دعا خود ایک عبادت ہے، اور جو لوگ میری عبادت سے استکبار اور تکبر کرتے ہیں، سیدخلہم جہنم داخرین، ان کو عنقریب جہنم میں داخل کیا جائے گا، یہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے. لہذا خود اس اعتبار سے بھی کہ اس آیت میں بہت سے نکات ہیں، ان میں پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ دعا کرو. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نہ فقط حکم دیا ہے، بلکہ اپنی طرف سے اجابت کے لیے بھی اپنی ذمہ داری قرار دی ہے کہ میں عبادت تمہاری اس دعا کو قبول کروں گا، استجابت دعا کروں گا. پھر دعا کو ایک عبادت تسلیم کیا ہے کہ دعا بذات ہی قبول ہو یا نہ ہو، بذات ہی ایک عبادت ہے. اور اس کے علاوہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اگلا جملہ یہ کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا ایک عبادت ہے، اور اس عبادت سے جو تکبر کرتے ہیں یعنی ترک دعا کرتے ہیں، ترک دعا کرنا گویا کہ تکبر قرار دیا ہے، اور جو لوگ تکبر اور استکبار کرتے ہیں خداوند عالم نے ان کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دوں گا، یعنی دعا ایک عبادت، ترک عبادت جس کا لازمہ جہنم، لہذا اس اعتبار سے خود فطرت انسانی کی ایک ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کا حکم بھی ہے کہ انسان دعا کرے، اور دعا کو خداوند عالم نے خود ایک عبادت مانا ہے، اس کے علاوہ کہ خود ایک عبادت مانا ہے تنہا عبادت ہی نہیں ہے بلکہ احادیث شریفہ میں اور معصومین علیہ السلام کی زبان مبارک پر جب دعا کے سلسلے میں تشریحات وارد ہوئی ہیں تو کبھی رسول اکرم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت تمام کی تمام خداوند عالم کے سامنے سر بہ سجود اور سر بہ تسلیم ہونا، یہ تمام کی تمام کیفیتیں جو احکام اور قرآن کریم کے دستورات کے مطابق عمل کرنا، مختلف طریقے ہیں عبادتوں کے، لیکن ان تمام کی تمام دعا عبادتوں میں مخ عبادت اور مغز عبادت دعا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ تمام کی تمام دعاؤں کے اگر اصل و حقیقت پہ غور کیا جائے کہ عبادت کیوں ہے تو نتیجہ عبادت یہ سامنے آتا ہے کہ انسان اپنی بندگی کو خدا کے سامنے، اپنی نیاز کو خدا کے سامنے، اپنے آپ کو ذلیل اور تذلل اور اپنے آپ کو ایک بندہ حقیقی پیش کرے، خلاصہ عبادت، نتیجہ عبادت اور مقصد عبادت یہی ہے کہ اس بات کا اعتراف کرے انسان کہ میں بندہ ہوں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں اس خدا کے سامنے کہ جو غنی ہے، مستغنی ہے اور ہر شے سے بے نیاز ہے۔ یہ عبادت کا اگر ہدف ہے تو دعاؤں میں یہ تمام کی تمام چیزیں سب سے زیادہ بلند و بالا مرتبے پہ پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ دعا میں انسان اپنے آپ کو ایک حقیر اور محتاج بنا کے پیش کرتا ہے اس خدائے بے نیاز اور مستغنی کے حضور۔ لہذا رسول اکرم کی یہ فرمائش کہ دعا مغز عبادت اور مخ عبادت ہے، یقیناً عبادت کا محور اور مرکز ہے۔ اس کے علاوہ خود حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر افضل العبادہ الدعاء، امام کا ارشاد گرامی کہ بہترین اور افضل ترین و برترین عبادت دعا ہے، یوں تو تمام کی تمام عبادتیں اپنی جگہ، کمال اور مقام معنویت رکھتی ہیں، لیکن ان تمام کی تمام عبادتوں میں جو افضل ترین اور برترین و بہترین عبادت ہے وہ دعا ہے کہ جو خداوند عالم کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ لہذا دعا اسباب قرآن بھی مسلم ہے، دعا اسباب احادیث از نظر احادیث اور از نظر معصومین علیہ السلام بھی مسلم ہے، اس کے علاوہ دعا اسباب عقل و فطرت بھی ایک بدیہی اور طبیعی شے ہے، چونکہ اسباب فطرت تو ہم نے عرض کیا ہے کہ انسان فطرتاً خلق ہی محتاج ہوا ہے، ضرورت مند ہے، ہر چیز کے لیے اس کو نیاز اور ضرورت ہے، لہذا اس خدائے بے نیاز اور مستغنی کے سامنے اپنی عرض ادب اور اپنی غرض کو پیش کرنا ہی کا نام دعا ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ چونکہ انسان اس دنیا میں ہر طرف سے ضرر اور مشکلات اور آزمائشات و عذاب میں مبتلا ہے، لہذا ان تمام کے تمام ضرر احتمالی کے دفع کے لیے کہ جو اسباب عقل واجب ہے، بہترین ذریعہ دعا ہے کہ خداوند عالم سے، اپنے پروردگار سے، اپنے خالق حقیقی کے سامنے اپنی دعا اور اپنی ضرورتوں کو پیش کرتا رہے تاکہ خداوند عالم اس پہ نظر کرم کر کے اس کو ان بلاؤں اور آزمائشات و مشکلات سے بہرحال بہرہ مند اور کامیاب نکالے۔ دعا اسباب لغت، مانگنا، چاہنا، بلانا اس طرح کے معنی رکھتا ہے، اور ظاہر اصطلاح بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی نیاز اور ضرورت کو خداوند عالم کے سامنے پیش کرنے کا نام دعا ہے۔ یہی لفظ ہے کہ جو خود قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ آیا ہے، کہ جیسے کہ ہم نے خود اس آیت کو کہ جس کو سرنام کلام قرار دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو استجاب کروں گا۔ لہذا خود احادیث میں بھی اور کلمات معصوم میں بھی، فطرت انسانی میں بھی، عقل کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بہرحال دعا ایک مسلم شے ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے دعاؤں میں سے ہمیں جس دعا پہ گفتگو کرنی ہے وہ دعا ہے دعائے ابو حمزہ صومالی۔ یہاں پہ بھی اگرچہ چند نقطے قابل عرض ہیں خود دعا کے ساتھ ساتھ کہ خود دعا ایک مہم ترین شے ہے، لیکن دعا حال دل کا نام ہے، لقلق لسانی کا نام نہیں ہے۔ لہذا جب ہم نے اس چیز کو کہا کہ اپنے خداوند عالم اور اپنے خالق کے حضور دعا کرنی ہے تو دعا فقط الفاظ اور لقلق لسانی نہیں ہے بلکہ حال دل کو بیان کرنے کا نام دعا ہے۔ لہذا جب حال دل کو بیان کرنا ہے تو ظاہر انسان آزاد ہے کہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی مکان میں، کسی بھی زبان میں اپنی دعا کو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، اس لیے کہ ہم نے انسان کو دیکھا ہے کہ ہر انسان محتاج ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اپنے تکبر میں، غرور میں یا شیطان کے بہکانے میں اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ خدا کے حضور تکبر کرنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، اور نہ یہ کہ فقط خدا سے دعا نہیں کرتا بلکہ اس کی عبادتوں کو بھی ترک کرنے لگتا ہے، اور یہاں تک بھی انسان کو دیکھا کہ خدا کے حضور اپنے آپ کو ایک دعویٰ کرتا ہے، خدائی کا دعویٰ، اور نہ معلوم کیسے کیسے دعوے کرنے لگتا ہے، لیکن یہی انسان ان تمام کے تمام دعوے کرنے کے بعد جب کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، جب کبھی کسی مبتلا ہوتا ہے، یا کبھی آزمائشات کی گرداب میں پھنس جاتا ہے، تو ایسے عالم میں اس کے دل کی گہرائیوں سے یہی الفاظ اور یہی عبارتیں نکلتی ہیں کہ کاش کوئی ہوتا اور میری مدد کرتا، میری مشکل کرتا، میری مشکل کو آسان کرتا، میری رہنمائی کرتا۔ یہی اس کے دل کی آواز ہے کہ جس کو اصطلاح میں دعا کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان، کوئی بھی انسان ہو، کسی مرحلے بھی پہنچ چکا ہو، اپنی زندگی کے ارتقاء میں، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں ہر لمحے دعا کا محتاج ہے۔ لہذا دعا ہر اعتبار سے، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ انسان دعا کرنے میں آزاد ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے انسان اپنے عقل و اپنی فکر و اپنی سطح علمی کے مطابق خداوند عالم کے حضور دعا کرتا ہے۔ جن دعا کرنے میں جو اس کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ ان الفاظ سے اپنی دل کی گہرائیوں کو حق ادا نہ کر سکے، یا یہ کہ وہ الفاظ جو خدا کے لائق ہیں وہ پیش نہ کر سکے، یا تمام کی تمام وہ کیفیتیں جو بیان کرنا چاہتا ہے ادا نہ کر سکے۔ لہذا خود بہترین دعائیں ہمارے معصومین علیہ السلام کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں کہ انسان اپنی کسی طرح کی بھی، کسی بھی مشکل میں اگر دعا کرنا چاہتا ہے تو بہترین دعا وہ دعائیں ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، اس لیے کہ ان دعاؤں میں از لحاظ مطالب بھی ایک بہترین استدلال ہیں، از لحاظ اسماء الہی و صفات الہی اور اوصاف الہی کے اعتبار سے بھی بہت عظیم صفات الہی، اسماء الہی، اور جو خدا کے واقعاً لائق ہیں کہ جن الفاظ سے خدا کو یاد کیا جائے، جن اوصاف سے خدا کو یاد کیا جائے، وہ تمام کے تمام اسماء و تمام کے تمام اوصاف ان دعاؤں میں موجود ہیں، کہ جو اگر یہ دعائیں ہمارے سامنے نہ ہوں تو ہماری فکر یا ہمارا علم یا ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان اسماء اور ان اوصاف کے ذریعے سے خدا کو یاد کر سکیں۔ لہذا خداوند عالم کو جب دعا کرنی ہے تو دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے حضور انسان دعا کر رہا ہے، پہلے اس کو بہت اچھے اچھے القاب سے نوازے، بہت اچھے اچھے اسماء سے پکارے، اور اس کے بعد اپنی غرض کو، اپنی حاجت کو اس کے حضور پیش کرے۔ لہذا یہ اچھے اچھے اسماء اور اچھے اچھے اوصاف ہمیں معصومین علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتے ہیں۔ لہذا معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے متعدد دعائیں پیش کی ہیں کہ جن دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جس کو ہم نے عنوان کلام قرار دیا ہے، جس کی شرح بیان کر رہے ہیں۔ اس دعا کا نام دعائے ابو حمزہ صومالی ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی جو خود حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور ان کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہے، کہ جو آپ اپنے ایک عظیم ترین صحابی جناب ابو حمزہ صومالی سے محو گفتگو ہیں، اور محو گفتگو کے درمیان آپ ایک دعا تلقین فرماتے ہیں کہ جس کو ماہ مبارک رمضان کی سحری کے وقت یعنی دعائے سحر کے صورت میں یہ پڑھی جاتی ہے. اگرچہ ہمارے یہاں پہ دعائے سحر متعدد ہیں جن میں سے چھوٹی بھی ہیں, بڑی بھی ہیں, متوسط بھی ہیں, لیکن دعائے ابو حمزہ صومالی بعنوان دعائے سحر بزرگ ترین دعا ہے. یعنی سب سے بڑی دعا جو دعائے سحر اور سحر کے وقت پڑھی جاتی ہے یہ دعائے حمزہ صومالی ہے. حضرت امام زین العابدین نے اپنے صحابی سے اس دعائے ابو حمزہ صومالی کو تلقین کیا ہے. چونکہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا کے بعد تبلیغ دین اور ہدایت دین کا فقط یہی ذریعہ رہ گیا تھا کہ امام یا تو گریے کے ذریعے سے تبلیغ دین کر رہے ہیں, قدم قدم رو رو کے بازار میں, کوچوں میں, ہر جگہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرما کر یہ درس دے رہے ہیں, اور دوسرا طریقہ تبلیغ دین کا دعاؤں کا ہے جو امام پوری پوری رات مسجد مدینہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور پوری پوری رات ایک طویل طویل دعاؤں کے ذریعے سے, جس کو آج ہمارے ہاں جس مجموعہ کا نام صحیفہ سجادیہ ہے کہ اس میں متعدد دعائیں موجود ہیں, ان متعدد دعاؤں میں ایک عظیم مطالب ہیں, مکمل دین کا پیغام ہے, یعنی اعتقادی بحثیں بھی اس دعاؤں میں موجود ہیں, اخلاقی مباحث بھی ان دعاؤں میں موجود ہیں, اور احکام اور تربیت کے تمام گوشے. لہذا انہی دعاؤں میں کہ جس مجموعے کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں, اس مجموعے کے علاوہ بھی متعدد امام زین العابدین علیہ السلام سے دعائیں پائی جاتی ہیں کہ جن میں سے ایک دعا کا نام ابو حمزہ صومالی ہے, کہ جو ہماری انشاءاللہ موضوع گفتگو قرار پائے گی. ابو حمزہ صومالی کے ذیل میں ہم ہر ہر لفظ اور ہر ہر مطلب کی تشریح کریں گے. چونکہ ابو حمزہ صومالی کی دعا, یہ دعا فقط ورد نہیں ہے بلکہ یہ ایک استدلالی اور منطقی دعا ہے, لہذا اس کے ہر ہر لفظ تحلیل اور تشریح کی کا ضرورت مند ہے. لہذا ہم ایک ایک لفظ کی تشریح انشاءاللہ آئندہ کے جلسات میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.